السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الاعراف آیت نمبر 26. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذلك خیر ذلك من آیات اللہ لعلہم یذکرون. اے بنی آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے اور تمہارے لیے زینت کا ذریعہ بھی ہے، اور تقوی کا لباس یہی سب سے زیادہ بہتر ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید لوگ کچھ سبق حاصل کریں. قد انزلنا، یہاں پر پہلے تو خطاب یا بنی آدم سے ہے، اور یہ بہت ہی خوبصورت خطاب ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو یہ انداز ہمیں قرآن میں بہت ہی ریئر جگہ نظر آتا ہے، اور خصوصاً یہاں تو دو دفعہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، اے آدم کی اولاد. ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک جو مضمون گزرا ہے وہاں پر ہمیں یا ایہا الذین آمنوا تو ہم نے پڑھا تھا، یا ایہا الناس بھی ہم نے پڑھا، لیکن یہاں پر یا بنی آدم کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے. اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر مخاطب سارے لوگ ہیں، پوری دنیا کے لوگ، کیونکہ سب ہی آدم کی اولاد میں سے ہیں. تو اے اولاد آدم، بہت ہی پیارا انداز ہے. قد انزلنا علیکم لباسا، تحقیق ہم نے نازل کیا تمہارے اوپر لباس، یہ تمہارے لیے لباس. اس سے ہمیں بہت ہی اہم بات پتہ چلتی ہے، اور ان لوگوں کی جڑ خود ہی کٹ جاتی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ انسان برہنہ پیدا ہوا تھا، یا برہنہ اس کو دنیا میں بھیجا گیا اور دھیرے دھیرے ترقی کے منازل طے کر کے وہ آج لباس والا بنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں، یعنی انسان کو، شیطان کو، اور ساتھ میں لباس بھی ہم نے نازل کیا تھا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیج دیا اور لباس نہیں نازل کیا، اور اس سے دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں. کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو زمین پر اتارا تو لباس انہیں پہنا کر اتارا گیا ہو، اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام ذرائع اس زمین میں رکھ دیے ہیں جس سے تم لباس کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہو. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ سے افراط اور تفریط والا معاملہ پایا جاتا ہے. اکثر قومیں، اکثر جو نیشنز رہی ہیں، لباس کے تعلق سے بعض اوقات ہمیشہ بہت ایکسٹریم، یا تو وہ غلطیاں، فاش غلطیاں کرتی ہیں، افراط اور تفریط کا شکار ہوتی ہیں، یا کوئی دوسری طرف چلی جاتی ہیں. رہبانیت میں آپ نے دیکھا ہوگا ننس کے بارے میں کہ ان کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا اسکارف یا جو پہنتی ہیں وہ اوپر سے گاؤن وہ نکالیں کسی کے بھی سامنے. نہ وہ زینت خود بھی نہیں اختیار کر سکتی، عورتیں عورتوں کے درمیان بھی زینت نہیں اختیار کر سکتی. اسلام ہمیں کچھ اور تصور دیتا ہے، اسلام ہمیں کوئی اور بات سکھاتا ہے جو نیچرل طریقہ ہے، جو قدرتی طریقہ ہے، جو انسان کی فطرت میں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو فطرت کی خواہشات ہے اس کو روکا نہیں ہے، اس کو دبایا نہیں ہے، بس اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کہا ہے کہ اس کی جو جائز حدود ہیں وہ بتا دیا ہے. دوسری اہم بات ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام ہر وہ راستے کا سد باب کر دیتا ہے جہاں سے فحاشی کا دروازہ کھلتا ہے، یا جہاں سے انسان کی خود رسوائی ہونے والی ہے، یا رسوائی کا سبب بنے جو راستہ، یا انسان کا جس میں نقصان ہو جس کی وجہ سے وہ گڑھے میں گر جائے. تو اسلام پہلے ہی ہمیں پریکاشن بتا دیتا ہے کہ دیکھو یہ راستے پر تم چلو گے، اور اگر تم یہ راستہ اپناؤ گے تو یہ تمہارا اس میں نقصان ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا، یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے لباس. تو پھر کون ہے جو کہتا ہے کہ لباس نازل نہیں ہوا تھا اور انسان برہنہ پیدا ہوا، اور ارلی مین کا کانسیپٹ دیا جاتا ہے، بچوں کے ذہن میں بٹھایا جاتا ہے کہ پہلے انسان ایسے ہی برہنہ تھا جیسے جانور ہیں. تو پھر انسان بھی جانوروں کی سطح پر آ کر زندگی گزارنے لگے جب ان کو جانور بتا دیا گیا کہ تم جانوروں کی طرح تھے پہلے، لہٰذا اب تم انسان بنے ہو. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جانوروں کی شرمگاہیں تو کھلی رہتی ہیں، لہٰذا انسان کی بھی کھلی رہے تو کیا اس میں برائی ہے؟ استغفر اللہ. تو یہ شیطان ہے دراصل جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور بہکاتا رہتا ہے. لباس یو آری کہ یہ جو لباس ہے یہ کس لیے ہے؟ سوآتکم, سوآت کہتے ہیں شرمگاہ کو, جسم کے وہ حصے جنہیں چھپانا ضروری ہے جس میں شرمگاہ بھی آتی ہے. اور ریشن کا لفظ بھی آیا ہے, ریشا, ریش ویسے تو ریش کہا جاتا ہے پرندے کے پروں کو, کیونکہ پرندے کے اوپر جو اسکن کے اوپر جو پر ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ہی خوبصورت قسم کے پر ہوتے ہیں. آپ کبھی غور کریے گا جو کلرفل چڑیا ہوتی ہیں یا پرندے ہوتے ہیں, آپ مور دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی خوبصورتی دے دی, اس کے پر جو ہوتے ہیں کتنے خوبصورت ہوتے ہیں, کتنی کیسے اس میں خوبصورت ڈیزائن بنتی ہے. تو ریشہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ وہ لباس جو حسن و رعنائی کے لیے پہنا جائے. تو لہذا یہ دونوں لفظوں کو سامنے رکھ کر معنی یہ بنتے ہیں کہ لباس کی پہلی قسم ضروریات سے ہے اور دوسری قسم کچھ اس میں اضافے کے لیے ہے, کہ اگر آپ اس کو لباس آپ کو پہننا تو ہے, یہ ضرورت ہے انسان کے لیے, ایک اس کے جسم کا حصہ ہے لباس, یعنی اس کو ضرور پہننا ہے, بغیر لباس کے وہ سامنے نہیں آ سکتا. اور دوسری بات, اگر وہ اس میں کچھ اضافہ کر لے اس کی خوبصورتی میں, اس کو خوبصورت بنانے میں, تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ریشہ کا لفظ استعمال کیا ہے جس میں ایکسٹرا چیزیں وہ لگا لے اس کو لباس کو, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قسموں کے لباس کے لیے سامان اور مواد پیدا فرمایا. تو سب سے پہلے جو لباس کی ضرورت ہے وہ لباس کیوں پہنا جائے گا, لباس کیوں اتارا گیا, یا لباس کی تاکید کیوں کی گئی ہم کو کہ وہ تمہارے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے. تو ستر پہلے ڈھانکا جائے گا. تو لباس کو پہلے دیکھیں کہ لباس اگر آپ نے سلوایا ہے تو آپ پہلے یہ دیکھیں کہ وہ ستر کو مکمل کر رہا ہی نہیں کر رہا ہے. کئی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خواتین کا جو لباس بتایا گیا ان سے کہا گیا کہ چہرہ, ہاتھوں کے پنجے اور پیروں کے پنجوں کے علاوہ خواتین کا پورا جسم ستر ہے. پھر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث میں اس کی تصریح کی گئی ہے, بتایا گیا ہے, صراحت کے ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ مرد عورتوں کا لباس نہ پہنے اور عورتیں مردوں کا لباس نہ پہنے. کیوں؟ کیونکہ من تشبہ بقوم فہو منہم, کہ جس نے جس کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسری قوموں کے بھی مشابہت والے لباس نہیں پہن سکتے, خاص طور سے جو کسی کے مذہب کو ظاہر کر رہے ہوں, جیسے گیروے رنگ کا لباس, زعفرانی رنگ جو ہوتا تھا اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے عبداللہ بن عمر کو منع کیا, یہاں تک کہ کہا کہ اسے کہیں اور بھی نہ رکھاؤ, بلکہ صحابی نے پھر یہ کیا کہ اس لباس کو جا کر جلا دیا. اللہ کے رسول اتنا غصہ ہوئے تھے اس لباس کو دیکھ کر, جس سے غیر مسلموں کی مشابہت ہوتی ہو اور خصوصاً ان کے مذہب کی نمائش ہوتی ہو. اور دراصل یہ تو شیطان ہے جس نے انسان کو بے لباس کیا, اور اس کو اس طرح سے وہ نئے نئے طریقے سکھاتے کہ جس طرح سے لباس تمہارا مختصر ہوگا اتنی تم خوبصورت دکھائی دو گے. تو ایسا نہیں ہے. دوسری بات ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو, آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو ناپسند نہیں فرماتا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک شخص کو دیکھا جو پورا گندا بال لیے جا رہے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسے پورا گندا بال رہنا شیطان کی علامت ہے. کیا ہی اچھا ہوتا کہ فلاں صحابی کے بال سنوارے ہوئے ہوتے, یعنی اچھے سے ترتیب سے جمے ہوئے ہوتے, اور ان کا لباس اچھا ہوتا, شکن سے پاک. اور اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ جمیل یحب الجمال, کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے. تو اچھا رہنا, اچھا پہننا اوڑھنا ناپسندیدہ نہیں ہے, لیکن فضول خرچی نہیں کرنا چاہیے, اس سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے. تو لباس میں اگر کوئی آرائش ہو جائے, زیبائش ہو جائے اس کی, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. پرندوں کے پر دیکھیں نا آپ لوگ کتنے خوبصورت ہوتے ہیں, دل چاہتا ہے ان پروں کی طرف دیکھتے رہیں خوبصورتی کو اس کی. تو لباس کو اگر آپ نے خوبصورت بنا دیا تو کوئی بات نہیں, اس میں کوئی مذائقہ نہیں. اگر آپ لباس بناتی ہیں, جیسے مثال کے طور پر ریشہ کا جو لفظ یہاں آیا ہے کہ آپ کا سادہ لباس ہے, آپ نے اس کے اوپر کوئی لیس لگا دی, کوئی اچھی سی گوٹ لگا دی, کوئی خوبصورت کلرفل کوئی پھول لگا دیا, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. آپ لباس کو جتنا بنانا چاہیں, سنوارنا چاہیں, بنا سکتے ہیں, سنوار سکتے ہیں, لیکن آپ کو یہ زینت اپنی غیر محرموں کو نہیں دکھانی ہے, اس سے پرہیز کرنا ہے. پھر عورت کا جو لباس ہوگا وہ ساتر ہوگا, نہ شفاف ہو نہ وصاف ہو, نہ غیر ساتر ہو. شفاف اور وصاف اس کو کہا جاتا ہے, شفاف مطلب بالکل ہی ایسا ٹرانسپیرنٹ جس میں سے اندر کا جسم دکھائی دے. آپ کو معلوم ہوگا نا, ابھی ہم حدیث میں پڑھیں گے حوالے کے ساتھ, لیکن بات برائے بات کہ وہ عورتیں جو کپڑے پہن کر بھی برہنہ نہ رہیں ان کے اوپر لعنت کی گئی ہے, یعنی کپڑے پہن کر بھی یہ نہ لگے کہ انہوں نے کپڑے پہنے ہیں, لباس پہنا ہے. پھر اتنا جسم سے چپکتا ہوا ٹائٹ نہ ہو تو اس کو بھی منع کیا گیا ہے, ڈھیلا ڈھالا لباس ہونا چاہیے. یا اگر آپ نے گھر میں پہنا بھی ایسا کوئی لباس جس میں آپ غیر محرم کی نظر نہ پڑتی ہو, تو جب آپ باہر نکلیں گے تو تب آپ کا جو اوپر کا گاؤن ہوگا, ابایا ہوگا یا دوپٹہ ہوگا, چادر ہوگی, وہ اتنی ایسی ہوگی ڈھیلی ڈھالی جس سے جسم کے نشیب و فراز نمایاں نہ ہوتے ہوں. تو لباس کی بہت اہمیت ہے. اور پھر آخر میں کہہ دیا گیا کہ وہ لباس تقوی ذالک خیر, اور سب سے بہترین لباس تو تقوی کا لباس ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ تقوی کا لباس وہ ہوگا جو جس نے دنیا میں تقوی کا لباس پہنا ہوگا وہ آخرت کے دن قیامت والے دن جنت میں پہنیں گے وہ لوگ یہ لباس. تو یہاں پر بعض نے اس سے مراد اصل میں اچھا لباس لیا ہے, بعض نے اس سے مراد ایمان لیا ہے اور عمل صالح, اللہ کا ڈر, خشیت, کہ ایسا لباس جسے پہن کر انسان تکبر کرنے کے بجائے اللہ سے ڈرے اور ایمان اور عمل صالح کے تقاضوں کا اہتمام کرے. تو معلوم ہوتا ہے کہ زیب و زینت کے لیے آرائش کے لیے بھی لباس پہننا جائز ہے, لیکن لباس میں سادگی زیادہ پسندیدہ ہے جو انسان کے زہد, اس کے تقوی کو ظاہر کرتی ہو. اس کے علاوہ نیا لباس اگر پہنے بھی ہیں تو اس کی دعا بھی ہمیں سکھا دی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے, الحمدللہ الذی کسانی ما اوریا بہی عورتی واتجمل بہی فی حیاتی. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے ایسا لباس پہنایا جس سے میں اپنا ستر چھپا لوں اور اپنی زندگی میں اس سے زینت حاصل کروں. تو اس دعا سے پتہ چلتا ہے کہ لباس سے مراد زینت بھی آپ اختیار کر سکتے ہیں, لیکن دکھاوا نہ ہو. یہ ترمذی کی حدیث ہے. اب یہاں پر جب تقوی کی بات آ گئی کہ سب سے بہتر لباس تقوی کا لباس ہے, تب آپ مجھے بتائیے کہ تقوی کا تو کوئی کلر نہیں ہوتا, تقوی کی کوئی ظاہری کوئی شیپ نہیں ہوتی, تو تقوی کے لباس سے مراد پھر کیا بات ہوئی؟ تو ایک لباس وہ ہوتا ہے جو انسان اپنے جسم پر پہنتا ہے, اور اسی لباس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو انسان کی روح پر ہوتا ہے لباس, جو اس کی روح کے لیے وہ بناتا ہے. تو روح کا لباس جو تقوی کا لباس ہوگا وہ کبھی بھی انسان کے ظاہری حصے کو وہ ظاہر نہیں ہونے دے گا. مولانا ابوالکلام آزاد نے اس بارے میں بہت اچھی بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی پیداوار میں تمہارے لیے لباس کا سامان پیدا کر دیا, اس میں پوشش حفاظت بھی ہے اور زیب و زینت بھی, نیز اس نے ایک دوسرا لباس بھی مہیا کر دیا ہے اور وہ لباس تقوی ہے. پہلا جسم کی حفاظت اور زینت ہے اور دوسرا روح کی حفاظت اور زینت. دنیا کے جو سامان زیب و زینت کے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے اتارا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی نعمت ہے. تو لہٰذا دینداری کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا جائے, نہ کہ اس سے گریز کیا جائے اور نہ ہی اس سے فضول خرچی کی جائے. کچھ احادیث ہم دیکھ لیتے ہیں اس بارے میں. گھر سے باہر عورت کا سارا جسم سر سے لے کر پاؤں تک ستر میں شامل ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عورت پوری کی پوری ستر ہے, جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اسے اچھا کر کے دکھاتا ہے. یہ ترمذی کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے. اسی طرح سے گھر کے اندر ہاتھوں اور چہروں کے علاوہ عورت کا سارا جسم ستر ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور ان کے جسم پر باریک کپڑے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور فرمایا, اسماء, عورت جب جوان ہو جائے تو اس کے چہرے اور ہتھیلیوں کے علاوہ اس کے بدن کا کوئی حصہ نظر نہیں آنا چاہیے. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے اور اس کو صحیح کہا گیا ہے. ان احادیث سے پھر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ عورت کا لباس کیسے ہونا چاہیے, اور عورت اگر عورت کے سامنے رہے تو ٹھیک ہے, وہ بالوں کو کھول, یعنی اس کے بال کھلے رہ سکتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب ہمارے یہاں پر کچھ اس طرح سے افراط اور تفریط پائی جاتی ہے کہ اب کون یہ بتائے گا اور کون یہ فیصلہ کرے گا کہ عورت کی کیا چیز زیادہ خوبصورت نظر آتی ہے اور عورت کیسا لباس پہنے باہر نکلے تو وہ کیا کرے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ممالک ایسے ہیں کچھ لوگوں کے نزدیک چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے کہ چہرہ کور نہ کیا جائے, چہرہ کور کرنا ضروری ہے. کچھ لوگوں کے نزدیک چہرہ خوبصورت نہیں ہوتا, وہ لوگ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو انسان کی خوبصورتی ہے عورت کی وہ اس کے بالوں میں ہے. کچھ یہ لفظ بھی سننے کو ملتا ہے, کراؤن گلوری کہا جاتا ہے اسے, کہ بال جو ہے وہ بہت خوبصورت ہیں عورت کے لیے. ٹھیک ہے, تو کچھ لوگ بالوں کو چھپاتے ہیں کہ بال ایک بال بھی نظر نہ آئے. کچھ لوگوں کے نزدیک کچھ اور دستانے اور ساکس پہن کر نکلتے ہیں کہ ہاتھ اور پاؤں یہ بھی نظر نہیں آنا چاہیے. اب کون ڈیسائیڈ کرے کہ عورت کیسے باہر نکلے, کیسے پہنے کپڑے, کیسا اس کا لباس ہو, گھر کے اندر کا کیسے ہو, گھر کے باہر کا کیسے ہو. تو آپ دیکھیں شارع نے یعنی اسلام نے ہمیں, اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول نے کوئی لباس کی حیثیت ہمیں نہیں بتائی کہ لباس ایک طرح سے بتا دیا گیا کہ یہ شلوار سوٹ اسلامی لباس ہے یا یہ گاؤن اسلامی لباس ہے یا اسکرٹ اور ٹاپ اسلامی لباس ہے, شرارہ اسلامی لباس ہے. نہیں, ایسا کوئی نہیں بتایا. یہ ساڑی اسلامی لباس ہے, کوئی لباس کا نام لیا ہی نہیں گیا. ہاں, اس کا کرائیٹیریا بتا دیا گیا, اس کے کچھ اصول, اس کے کچھ شرائط بتا دیے گئے کہ لباس کیسا ہو, ساتر ڈھیلا ڈھالا اور ایسا ہو جو انسان کے جسم کو کور کرتا ہو. اب آپ نے دیکھا ہوگا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے, صحیح واقعہ ہے, کسی کے خاندان کا واقعہ ہے. ان کے خاندان میں پاکستان میں کہیں شادی تھی, تو جو صاحب وہاں تھے باہر امریکہ میں رہتے تھے, انہوں نے اپنی بیوی جو کہ ریورٹ تھی, نئی نئی مسلمان ہوئی تھی وہ, تو انہوں نے آنے سے کئی مہینے پہلے اپنی بیوی کو بہت ان کو سمجھانا شروع کیا کہ تم جو اسکرٹ پہنتی ہو تو یہ ہمارے پاکستان میں جائز نہیں ہے, جیسے ہمارے ہندوستان میں بھی نہیں ہے, اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا, اس سے تمہاری پورے پیر دکھائی دیتے ہیں, نیچے کی پنڈلیاں دکھائی دیتی ہیں, تم یہ لباس چھوڑ دو اور کچھ تم ایسے لباس سلوا لو جو ہمارے یہاں پہنے جاتے ہیں ہمارے ممالک میں. اس خاتون نے جو ریورٹ خاتون تھی بیچاری نے کچھ شلوار سوٹ اس طرح کے کپڑے سلوا لیے. جب وہ آئیں یہاں پر ان کے شوہر کے ملک میں تو انہوں نے دیکھا, کچھ دن گزر گئے, کوئی تقریب تھی, شادی تھی, تو بہرحال اس کے بعد ایک دن وہ اپنے ہسبینڈ سے تھوڑا سا آرگیو کرنے لگی اور کہنے لگی کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ کے یہاں پر بہت زیادہ باپردہ لوگ ہیں اور بے حیائی کو پسند نہیں کیا جاتا ہے, تو یہ کون سی حیا ہے جہاں پر یہ لکھا ہو, کون سی اس میں بات یہ بتائی گئی ہے کہ پنڈلیاں کھلے رکھنا تو بے حیائی ہے, پیر کھلے نہیں رکھے جا سکتے, لیکن پیٹ کھلا رکھنا, آدھے آدھے بازو پورے ننگے کر دینا, یعنی بالکل ہاف آستین کی قمیض پہننا اور ساڑی پہنتے وقت پیٹ کھلا رکھنا اور پیٹ کھلی رکھنا, یہ کہاں کی حیا میں شامل ہے؟ آپ بتائیے. اب آپ مجھے بتائیے کہ پھر ہم کیا جواب دیں ایسے وقت میں. اور واقعی میں یہ تو عورت کے ستر میں آتا ہے, جو اس کا پیٹ اور پیٹ کا حصہ ہے اس کے ستر میں آتا ہے, کسی طرح بھی نہیں وہ کھول سکتی کسی کے سامنے. اس کے بازو بھی ستر میں آتے ہیں. اگر اس کے گھر میں ایسے لوگ ہوں, دیور ہیں, جیٹھ ہیں, ماموں ہیں, چچا ہے, بھائی ہے, کوئی بھی ہو, والد ہیں, والد کے سامنے بھی وہ اپنا ستر نہیں کھول سکتی ہے. ہاں, وہ زینت کے ساتھ آ سکتی ہے والد کے سامنے, بھائی کے سامنے بھی, ماموں کے سامنے, چچا کے سامنے زیب و زینت اختیار کر سکتی ہے, لیکن ستر نہیں کھولے گی وہ. لیکن ہمارے یہاں پر تو اس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے, ہمارے یہاں پر تو اس کو معیوب ہی نہیں سمجھا جاتا. معیوب سمجھیں گے تو پھر اس کے بعد وہ اگلی سٹیج آئے گی ستر کی, کہ اسلامک ستر کیا ہے. ستر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ حصے, وہ جسم کے وہ حصے جن کو چھپانا ضروری ہے. اب کچھ لوگ نیچے سے پنڈلیاں کھلی رکھتے ہیں, اس کو جائز سمجھتے ہیں, کچھ لوگ ہاتھ کھلے رکھتے ہیں, آدھی آدھی آسن کے لباس پہنتے ہیں اور کسی کے بھی سامنے ویسے ہی نکل جاتے ہیں. کچھ لوگ ساڑی پہنتے ہیں اور پیٹ اور پیٹ اگر ننگی ہو گئی تو کہتے ہیں کہ کوئی بری بات نہیں, دکھائی دی تو کیا ہوا. تو اب کون ڈیسائیڈ کرے گا اور کون فیصلہ کرے گا کہ صحیح لباس کیا ہے, عورت کے جسم کا کون سا حصہ دکھنا چاہیے, کون سا نہیں دکھنا چاہیے؟ تو یہ خالق کائنات ڈیسائیڈ کرے گا, وہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز صحیح ہے, کیا غلط ہے. اس کو ایک حکایت سے آپ سمجھیں. حکایت اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی نصیحت بھرا سبق ہو, جس میں کوئی سبق آموز بات کی گئی ہو, جس کی وجہ سے انسان کوئی بات سمجھ جائے. کہا جاتا کہ ایک غریب لکڑہارا تھا, ایک دن جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا. لکڑیاں کاٹتے کاٹتے اس دوران ایک پری اس کے پاس آئی. اس پری نے کہا کہ تمہیں کیا مانگنا ہے مانگو، لیکن بس ایک ہی چیز مانگنا، ایک ہی دفعہ میں تمہاری بات پوری کر سکتی ہوں، تمہاری خواہش پوری کر سکتی ہوں۔ اب وہ لکڑہارا پریشان ہو گیا، مشورہ لینے کے لیے دوڑا دوڑا گھر گیا اپنی بیوی کے پاس۔ اب چونکہ وہ تو غریب تھا لکڑہارا بیچارہ، اس نے سوچا کہ مجھے مال و دولت چاہیے تاکہ مجھے یہ لکڑیاں کاٹنے سے نجات مل جائے۔ بیوی کے پاس گیا، بیوی سے مشورہ کیا تو بیوی نے کہا، ان کو چونکہ اولاد نہیں تھی تو بیوی نے کہا کہ اولاد مانگ لو کہ ہمیں کوئی اولاد ہو جائے۔ اب بوڑھی ماں بھی گھر میں تھی، وہ نابینا تھی، تو بوڑھی ماں سے جب پوچھا تو بوڑھی ماں نے کہا کہ میری آنکھیں بینائی واپس آ جائے۔ اب کیا کرے، تین خواہشیں ہو گئی نا، تین فرمائشیں ہو گئی۔ اب وہ واپس آیا اور اس نے پری سے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ میری ماں اپنے آنکھوں سے اپنے پوتوں کو سونے کے چمچے سے کھانا کھلاتے ہوئے دیکھیں۔ بات آئی سمجھ میں آپ کے؟ کیا سمجھ میں آئی؟ کہ میری ماں اپنے پوتوں کو سونے کا چمچا اس سے نوالا کھلائے، اس سے کھانا کھلائیں۔ تو اب دیکھیں نا کہ تین خواہشیں اس نے ایک ہی بات میں پوری کر دی۔ تو بس اللہ تعالیٰ نے بھی کیا فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اصول دے دیا۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 59، یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ساری باتیں کس میں آ گئی نا، کہ چادر کہاں لپیٹی جاتی ہے، پورے جسم پر لپیٹی جاتی ہے چادر، تو چادر کے پلو لٹکا لیا کریں، تو اس میں گھونگھٹ بھی آ گیا، اس میں ساری باتیں آ گئی۔ تو جیسے ابھی ہم نے پیچھے وہ حکایت کی بات پڑھی کہ اس لکڑہارے نے ایک ہی بات میں تینوں باتیں پیش کر دی اپنی، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ خواتین کے لیے کیا چیز درست ہے اور کیا چیز درست نہیں ہے۔ تو یہاں پر مومن عورتوں سے، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے، سب سے کہہ دو کہ اپنے گرد اپنی چادر کو لپیٹ کر اس کا ایک حصہ لٹکا لیا کریں۔ چادر ہمیشہ ریپ کی جاتی ہے، آپ کو معلوم ہے نا، لپیٹی جاتی ہے۔ اور یدنین علیہن من جلابیبہن، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ لٹکا لیا کریں، تو اس میں سب چیز چھپ جائے گی۔ تو اس سے پھر معلوم ہوتا ہے کہ جب عورت گھر سے باہر نکلے گی تو اس کی ہر چیز چھپی ہوئی رہے گی، ایون اس کا چہرہ بھی، سر سے لے کر پاؤں تک وہ ستر میں رہے گی۔ پھر کچھ اور احادیث ہمیں ملتی ہیں جس میں اور یہ بات صراحت کے ساتھ ہمیں مل جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، مسلم کی حدیث ہے، کہ اریاں لباس یعنی غیر ساتر، باریک، تنگ یا مختصر لباس پہننے والی عورتیں قیامت کے روز برہنہ ہوں گی اور جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنفان من اہل النار لم ارہما قوم معہم سیاتن کازناون بقر یدربون بہ الناس ونساء کاسیات آریات مملات مائلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلۃ لا یدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا وان ریحہا لتوجد من میسرۃ کذا وکذا، رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنمیوں کی دو قسمیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھیں، ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیل کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے، دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، وہ سیدھی راہ سے گمراہ ہونے والی اور دوسروں کو گمراہ کرنے والی ہوں گی، ان کے سر یعنی ان کے جوڑے جو ان کے سر کے پیچھے کے بال جو اٹھے ہوئے ہوں گے، بختی اونٹ کی کوہان کی طرح ٹیڑھے ہوں گے، ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو لمبے فاصلے سے آتی ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث سے ہمیں کچھ بات پتہ چلتی ہے۔ عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت استيقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل وهو یقول لا الہ الا اللہ ماذا انزل الليلة من الفتن ماذا انزل من الخزائن من يوقظ صواحب الحجرات کم من کاسیت فی الدنیا آریت یوم القیامہ، دواہ البخاری۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جاگے اور فرمایا لا الہ الا اللہ۔ آج رات کیسے کیسے فتنے نازل ہوئے اور اس کے خزانوں سے کیسی کیسی رحمتیں نازل ہوئیں۔ کون ہے جو ان حجروں میں سونے والی خواتین یعنی امہات المومنین کو جگائے تاکہ وہ اللہ کی رحمت سے اپنا حصہ پائیں؟ دنیا میں لباس پہننے والی عورتوں میں سے کتنی ایسی ہیں جو قیامت کے روز برہنہ ہوں گی؟ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اپنی بھانجی کے سر سے باریک کپڑے کا دوپٹہ اتار دیا اور پھاڑ کر پھینک دیا اور اس کی جگہ موٹی چادر دی۔ حضرت مرجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حفصہ بنت عبد الرحمن ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اس وقت حضرت حفصہ ایک باریک اوڑھنی لیے ہوئے تھیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پھاڑ دیا اور اس کی جگہ ایک موٹی چادر اڑا دی۔ اسے امام مالک نے روایت کیا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ آج کے ہمارے دوپٹے کیا وہ تقاضا پورا کرتے ہیں؟ پھر اسی طرح سے شہرت اور ناموری کا لباس، اس کو بھی منع کیا گیا ہے، کیونکہ کوئی ایسا لباس پہنے گا تو اس کو قیامت کے دن آگ کا لباس پہنایا جائے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا میں شہرت حاصل کرنے کے لیے لباس پہنا، اللہ تعالیٰ اسے ذلت کا لباس پہنا کر جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حسن ہے حدیث۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ کیسے پھر ہم یہ خواہش کر سکتے ہیں کہ میرے جیسا لباس کسی کا نہ ہو؟ ہم تو یونیک بننا چاہتے ہیں نا، کہ میرے جیسا کوئی نہ ہو، میرے جیسا لباس کوئی نہ سلائے، میرے جیسا لباس کوئی نہ پہنے۔ بس لباس پہن کر مجھے جب تک تعریف وصول نہ میں کر لوں مجھے چین ہی نہیں نہ آئے۔ ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے، شہرت کا لباس نہ ہو۔ تکبر کے بارے میں آتا ہے، صحیح حدیث نسائی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی تکبر سے اپنا ازار لٹکائے جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا، اب وہ قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا، اللہ میں محفوظ رکھے۔ تو اپنی چادر پر اترانے والے لوگ یا اپنے لباس پر اترانے والے لوگ، ان سب کو وعید سنائی گئی۔ ابو ہریرہ کی ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی چلتے چلتے اپنے بالوں اور کپڑوں پر اترایا تو وہ زمین میں دھنسا دیا گیا، اب وہ قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو تکبر اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور زیادہ تر تکبر آپ دیکھیں لباس پر آتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا نا، اب تو یہ ایک اسٹائل بن گیا ہے کہ بالوں کو ہاتھ سے سنوارنا، پیشانی سے بال پیچھے کرنا، یا تو بالوں کو جھٹکنا یا گردن کو جھٹکا دینا اور لباس پر اترانا۔ یہ ایک عام اسٹائل آج ہمارے معاشرے میں بن گیا ہے، لڑکے تو لڑکے اور لڑکیاں بھی اسی کے پیچھے پڑے ہیں۔ اللہ محفوظ رکھے ہمیں۔ تو قیمتی لباس اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ لباس کو پڑھنے کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، وہ دعا ہم پڑھیں، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب من غیر حول منی ولا قوہ۔ تو لباس پہننے کا طریقہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، دعا ہمیں آنی چاہیے لباس پہننے کی، اور ساتر لباس ہو غیر ساتر لباس نہ ہو۔ اور تقوی کا لباس ایسے ہوگا جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، ایسا لباس۔ پھر مردوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے سفید کلر کا لباس آپ بہت پسند فرماتے تھے، اور سفید کلر کا لباس آپ کو تحفہ بھی دیا گیا جس پر آپ خوش بھی ہوئے تھے، تو سفید کلر آپ کو بہت پسند تھا۔ عورتیں ریشمی لباس پہن سکتی ہیں، لیکن مرد کو ریشمی لباس پہننا منع کیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ لباس کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتا رہے ہیں کہ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، کہ دراصل یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اب آگے بھی بہت ہی پیارا انداز ہے، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے جیسے کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا اور ان سے ان کے لباس اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں انہیں دکھلا دے۔ وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ کتنی پیاری نصیحت ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اس سے بڑھ کر بھی کوئی خیر خواہی اور نصیحت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر ہمارے لیے باتیں بیان کر دی، ہمیں الرٹ کر دیا کہ دیکھو باز آ جاؤ، دیکھو شیطان کی بات نہ ماننا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ جو دشمن ہے اسی کی بات مانی جاتی ہے۔ اس کے لیے کہا گیا کہ عدو مبین کا لفظ آتا ہے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر یہاں بتا دیا گیا کہ دیکھو جس طرح سے اس نے تمہارے والدین کو فتنے میں ڈالا تھا، تمہیں بھی وہ فتنے میں نہ ڈال دے، اور انہیں فتنے میں ڈال کر اس نے انہیں جنت سے نکلوایا تھا اور ان کا لباس ان پر سے اتروا دیا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آج بھی تمہارا لباس تم سے اتروا دے، تمہیں بھی فتنے میں مبتلا کر دے۔ اور ایسے لگتا ہے کہ گویا آج تو شیطان کو سب سے زیادہ آزادی ملی ہوئی ہے، اور جس ذریعے سے وہ آج ہم میں گھس آیا ہے وہ سب سے بڑھ کر لباس ہے۔ جیسے پہلے بھی میں نے ذکر کیا آپ لوگوں سے کہ اب تو وہ رواج ہی نہیں رہا بچیوں کو ساتر لباس پہنایا جائے، 10 سال کی بھی ہو جاتی ہیں تو ہم ان کو وہ سلیو لیس لباس ہی پہناتے ہیں، چھوٹی سی پینٹی ہوتی ہے، چھوٹا سا لباس ہوتا ہے، شارٹ سے شارٹ لباس، اور اس قدر عجیب عجیب لباس آتے ہیں۔ آج کل تو ایسے بھی اسکرٹ آ رہے ہیں کہ ہاف ٹاپ ہے اور نیچے اسکرٹ ہے، پورا پیٹ بچوں کا دکھائی دیتا ہے۔ ہم ذرا بھی سوچتے نہیں، اتنے مہنگے مہنگے لباس خریدتے ہیں، پوری پیٹ کھلی ہوتی ہے، آدھی پیٹ کھلی ہے، سامنے کا آدھا گلا کھلا ہے، اندر ہم کوئی ٹی شرٹ کوئی ایسی چیز نہیں پہناتے جس سے بچیوں کا بدن ڈھکیں۔ تو ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہمیں بچپن سے بچی کو وہ شرم ہے کہ تعلیم دینی ہے، بچپن سے بچی کو ساتر لباس پہنائیں گے تو اس کو وہی عادت ہوں گی، بچپن سے بچیوں کو پیجامہ پہنانے کی عادت ڈالیے۔ اگر آپ کو شلواریں اچھی نہیں لگتی بچپن میں پہنانا تو پیجامے ملتے ہیں اس طرح کے، وہ پہنائیے بچیوں کو۔ اندر اگر فراک آپ کو ایسا آستین والا نہیں ملتا ہے تو اندر آپ کچھ اور کپڑا پہنائیے تاکہ بچیاں اس طرح سے لباس پہن کر بھی نظر نہ آئے ان کا جسم۔ تو جیسی ہم عادت ڈالیں گے ویسی عادت پڑے گی بچوں کو۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح اس نے تمہیں تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا، کہیں وہ تمہیں بھی نہ نکلوا دے۔ شیطان، کہا جاتا ہے کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی تاک میں رہتا ہے۔ تو گھر سے ہم باہر نکلے تو ہم دیکھ کر سوچ سمجھ کر نکلے کہ ہم کیسے جا رہے ہیں، کیا ہمارا جو ابایا ہے وہ ساتر ہے، صحیح ہے، درست ہے؟ تو کہیں وہ تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے، اور جیسے کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا تمہیں بھی کہیں وہ جنت سے دور نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیحت کر دی۔ اب اگر اس کے باوجود بھی کوئی لوگ شیطان کی پیروی کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں یا اس کی بندگی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو شیطان کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان ہی نہیں لاتے۔ تو جو شیطان کو مارے گا چاہے وہ پھر نام سے کوئی بھی ہو وہ، لیکن اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا جو شیطان کے نقش قدم پر چلے گا۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب وہ کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، آپ ان سے کہیے کہ اللہ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، کیا تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگاتے ہو جو تم جانتے ہی نہیں ہو؟ پیچھے ہم کئی دفعہ فحش اور فحاشہ کے معنی پڑھ چکے ہیں۔ دراصل شیطان کا وار انہی پر چلے گا جن کا ایمان کمزور ہوگا۔ شیطان وہیں وار کرتا ہے، وہیں حملہ کرتا ہے جہاں ایمان کمزور ہوتا ہے، اور ایسے لوگ بہت جلد اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، بہت جلد اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں اور بہت جلد شیطان کے ڈگر پر چلنے لگتے ہیں۔ اور جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا شیطان اس سے اتنا ہی دور بھاگے گا، اور اگر کبھی وہ بہکاوے میں آ بھی گئے تو فوراً پھر اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے، ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا۔ یہاں پر ان لوگوں کی بات کی گئی ہے، اہل عرب کی۔ یہ لوگ زمانے جاہلیت میں برہنہ ہو کر طواف کرنے کو کوئی معیوب بات نہیں سمجھتے تھے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ جس لباس میں ہم نے گناہ کیا ہے، یا اگر ہم جو لباس خرید بھی رہے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے ہمارے کچھ کام کاج میں گناہ شامل ہو گیا ہو اور اس کا وہ پیسہ ہو تو اس سے ہم نے لباس خریدا، لہٰذا برہنہ ہو کر طواف کیا جائے۔ آپ دیکھیں شیطان نے کتنی خوبصورت پٹی پڑھائی تھی نا، کہ برہنہ ہونے کو بھی وہ الٹا فائدے کی ہی بات بتاتا ہے۔ تو وہ لوگ برہنہ ہو کر طواف کیا کرتے تھے۔ پھر یہ بھی ہوتا تھا اکثر، ان کے یہاں پر یہ رواج عام تھا کہ ایک ساتھ غسل خانے بنے ہوئے تھے، وہاں پر عورتیں عورتوں کے سامنے برہنہ ہو جاتی، اس میں کوئی مایوب بات نہیں سمجھی جاتی تھی، اور مرد مرد کے سامنے برہنہ ہو جاتے تھے، ستر کھل جاتا تھا، اس کو وہ مایوب نہیں سمجھتے تھے۔ بعض اوقات بھری محفل میں اگر کسی کا ستر کھل جاتا تو اس کو بھی وہ عیب نہیں سمجھتے تھے۔ اور عربی کا کیا حال، بلکہ اس وقت کا جو معاشرہ تھا دوسرے ممالک میں بھی، وہاں پر برہنگی کو کوئی خاص بری بات نہیں سمجھا جاتا تھا، اور خاص طور سے برہنہ طواف کرنے کو تو وہ مذہبی تقدس کا درجہ دیتے تھے۔ مرد تو مرد، عورتیں بھی اس میں شامل تھیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایام جاہلیت میں عورت برہنہ ہو کر کعبے کا طواف کرتی اور کہتی جاتی کہ کوئی ہے جو مجھے آریتن ایک کپڑا دے تاکہ میں اس سے شرمگاہ ڈھانپ لوں، پھر کہتی آج یا تو کچھ شرمگاہ کھلی رہے گی یا پوری کھلی رہے گی، بہرحال جتنی بھی کھلی رہے گی میں اسے کسی پر حلال نہیں کروں گی۔ پھر خضو زینتکم عند کل مسجد، یہ جو آیت ہے وہ اسی بارے میں نازل ہوئی ہے، آگے بھی ہم پڑھیں گے۔ تو یہ جو قبیح رسم تھی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے 9 ہجری میں اللہ کے رسول نے جب ابو بکر صدیق کو امیر حج بنا کر بھیجا تو اس وقت یہ تاکید کر دی گئی تھی، اور بعد میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اعلان کرنے کے لیے، تو یہ اعلان کیا گیا وہاں پر۔ اس میں دو اہم نکات یہ تھے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتا، اور دوسرا یہ کہ آئندہ کوئی ننگے ہو کر کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہاں پر یہ بات کو وہ اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھلا کیا اللہ تعالیٰ اس طرح سے فحش کام کرنے کا حکم دے گا، کیسی تم بات کرتے ہو؟ تو جو کام بے حیائی کا ہو وہ اللہ تعالیٰ اس کا حکم نہیں دے سکتا۔ حالانکہ مشرکین مکہ اس کو آر سمجھتے تھے، جو ان کے صاحب فضل یا اچھے لوگ عزت دار لوگ تھے وہ برہنہ ہونے کو بری بات سمجھتے تھے، لیکن جو لوگ اگر کچھ کام کرتے بھی برہنہ ہو کر کعبے کا طواف کرتے تو کہتے کہ ہمارے بزرگ یہی کرتے آئے ہیں اور وہ ہم سے زیادہ دیندار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی کہ تم تو شیطان کے بہکاوے میں آ گئے ہو، اللہ تعالیٰ ایسے احکامات نہیں دے سکتا کہ برہنہ ہو کر طواف کرو۔ اللہ تعالیٰ تو بے حیائی کے کاموں سے روکتا ہے، اس کا حکم بھلا وہ کیسے دے گا؟ قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعودون۔ آپ کہیے کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کا حکم دیا ہے، اور اس بات کا کہ ہر مسجد میں نماز کے وقت اپنی توجہ ٹھیک اسی کی طرف رکھو اور اس کی مکمل حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے خالصتاً اسی کو پکارو، جس طرح اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے۔ تو وہ لوگ جب کعبہ کے طواف کے دوران دراصل اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو بھی پکارتے تھے اور برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے، یہ رسم انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی اور اس کو اللہ کے ذمہ لگا دیا تھا کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو یہاں پر صاف بتا دیا گیا کہ نہیں، یہ اللہ کا حکم نہیں ہو سکتا، جب تم عبادت کرو تو صرف اللہ کو خالص اسی کے لیے پکارو، اللہ کو پکارو، اس کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو، اور پھر یہ میرے رب کا حکم ہے کہ اس نے مجھے انصاف کا حکم دیا ہے، اور اس بات کا کہ ہر مسجد میں نماز کے وقت اپنی توجہ ٹھیک اسی کی طرف رکھو اور اس کی مکمل حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے خالصتاً اسی کو پکارو۔ تو طواف کے دوران صرف اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے اور برہنہ ہو کر طواف نہیں کرنا۔ یہ جو بات آئی ہے وہ اقیم وجوہکم عند کل مسجد، ہر مسجد میں نماز کے وقت اپنی توجہ ٹھیک اسی کی طرف رکھو، دھیان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے اور قبلہ بھی اسی طرف ہو، یعنی جس طرف اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ہمارا رخ بھی اسی طرف ہو، ہمارا ذہن بھی اسی طرف ہو، اور خالص ہو کر اللہ کو پکارنا ہے، اس کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارنا۔ اور آگے جو آیت ہم پڑھیں گے اس میں ہر نماز کے وقت زینت سے آراستہ ہو جاؤ، اس کا ذکر آئے گا۔ فریقاً ہدا وفریقاً حق علیہم الدلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون۔ ایک فریق کو تو اس نے ہدایت کی اور دوسرے فریق پر گمراہی واجب ہو گئی، کیونکہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا سرپرست بنا لیا تھا، پھر وہ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ وہی سیدھی راہ پر ہیں، برا کام تو کر رہے ہیں اور برا کام کرنے کے بعد یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہم صحیح راستے پر ہیں۔ تو دو کردار بتائے گئے ہیں، ایک شیطان کی راہ پر چلنے والے اور دوسرے انسان کی راہ پر چلنے والے۔ اب جو شیطان کی راہ پر چل رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو درست سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہی صحیح طریقہ ہے، جبکہ شیطان نے کیا کیا کہ انسان کو ہر برے طریقے سبز باغ بتا کر، خوبصورت دکھا کر بتائے، جیسے اس نے آدم علیہ السلام کو بہکایا تھا۔ تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے لوگ شیطان کے فریب میں ہیں، جو شیطان کے دھوکے میں آئے ہوئے ہیں، جو شیطان کی وجہ سے گمراہ ہو رہے ہیں۔ تو ایک فریق تو وہ ہے جس نے ہدایت کی اور دوسرے فریق پر گمراہی واجب ہو گئی، کیونکہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا سرپرست بنا لیا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ انسان خود سے شیطانوں کو سرپرست نہیں بناتا ہے، بلکہ شیطان نئے نئے طریقے ان کے سامنے لاتا ہے اور شیطان کو اپنا خیر خواہ سمجھ کر اسے اپنا سرپرست بناتے ہیں، اور پھر یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہی صحیح راہ پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، ہدایت پر ہیں، حالانکہ یہ سب شیطانی چالیں ہوتی ہیں۔ آیت نمبر 31، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اے بنی آدم، جب بھی کسی مسجد میں جاؤ تو آراستہ ہو کر جاؤ، یا زینت اختیار کر لو، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بہت ہی پیاری آیت ہے، ہر مسجد کے وقت یا ہر نماز کے وقت اپنی زینت سے آراستہ ہو جاؤ۔ چونکہ وہ لوگ برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے، لہٰذا منع کر دیا گیا کہ برہنہ ہو کر طواف کوئی نہیں کرے گا۔ اور آپ دیکھیں لباس کو زینت سے بھی یاد کیا گیا یہاں پر، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لباس میں اگر کوئی زیب و زینت اور آرائش ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، خصوصاً خواتین کا لباس۔ ان کو کلرفل لباس پہننے کی اجازت ہے، اچھا کام بنا ہوا منقش لباس پہننے کی بھی ان کو اجازت ہے، لیکن ایسا لباس پہن کر ان کو غیر محرموں کے سامنے نہیں جانا ہے۔ خواتین لباس پہن سکتی ہیں اچھا خوبصورت، اس کی خوبصورتی میں اگر اور مزید آپ اضافہ کرتے ہیں اور پہنتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن وہ ساتر ہو اور شہرت کے لیے نہ پہنا گیا ہو، تکبر کے لیے نہ پہنا گیا ہو۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ ہر نماز کے وقت یا مسجد جاتے ہوئے اپنی زینت سے آراستہ ہو جاؤ۔ آپ کو معلوم ہوگا نا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری یا تیسری وحی آئی تھی، سورہ مدثر کی جو آیتیں نازل ہوئی تھی، تو جس میں کہا گیا تھا کہ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، اٹھیے اور اپنے رب کی پاکیزگی بیان کیجئے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے دوران ہمارے کپڑے یعنی جگہ تو پاک اور صاف ہونی ہی چاہیے، لیکن لباس بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارا معاملہ کیسا الٹا ہے، آپ خود دیکھیں کہ ہم نے کیا اللہ تعالیٰ کے احکام کو کس طرح ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا تو تقاضا یہاں پر یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت تم آراستہ ہو جاؤ، اپنی زینت سے آراستہ ہو جاؤ۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہمیں کسی تقریب میں جانا ہو، کسی شادی بیاہ میں جانے کا موقع اگر آتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اچھا پہلے یہی لباس میں نماز پڑھ لیں گے، بعد میں نئے کپڑے پہنیں گے، کیونکہ ہم کیا کہتے ہیں یا ہم سمجھتے ہیں کہ نیا لباس نماز پڑھنے سے خراب ہو جائے گا۔ استغفر اللہ، بھلا کیسے ہو سکتا ہے، آپ بتائیے مجھے۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ اب زینت سے آراستہ ہو جاؤ، پاک صاف ہو کر اچھے صاف ستھرے لباس میں تم نماز پڑھو۔ تو نماز کے لیے ایک کپڑے میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، بشرط یہ کہ وہ دونوں کندھوں کو ڈھانپ رہا ہو اور نیچے تک ہو۔ تو بات ایک کپڑے کی اور دو کپڑے کی نہیں ہے، بات یہاں پر یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے دوران انسان کو چاہیے کہ وہ پوری طرح لباس پہن لے، اور اگر اللہ کے رسول کے زمانے میں کسی نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی بھی تھی تو دراصل اس وقت کپڑے ہی نہیں ہوا کرتے تھے ان لوگوں کے پاس۔ جب اللہ تعالیٰ نے فراوانی عطا کی تو اس کے بعد دو کپڑوں میں بھی نماز پڑھنے لگے۔ پھر عورت کی نماز بغیر دوپٹے کی نہیں ہوگی، یعنی لباس اس کا ساتر ہونا چاہیے اور ساتھ میں سر بھی اس کا پوری طرح کور ہو۔ بعض اوقات خواتین ایسا کرتی ہیں کہ ہاف استن کا ان کا لباس ہوتا ہے، ڈریس ہوتا ہے، قمیص ہوتی ہے، اور دوپٹہ بھی بالکل ہی باریک ہوتا ہے اور پھر سلنے والا دوپٹہ ہوتا ہے، یا دوپٹہ بعض اوقات اتنا بڑا نہیں ہوتا، چھوٹا ہوتا ہے۔ شلواریں جو ہوتی ہیں بعض اوقات ہمارے یہاں پر بہت ہی اونچی اونچی ہوتی ہیں، اور جب رکو میں جاتے ہیں تو باقاعدہ شلوار کے پائنچے ٹخنوں سے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے دوپٹہ پہنتے وقت ہاتھ کھلے رہ جاتے ہیں، تو جب تک کہ ستر کمپلیٹ نہیں ہوگا عورت کی نماز نہیں ہوگی، یہ بات آپ یاد رکھ لیں، کیونکہ اس معاملے میں بہت لا تعلقی برتی جاتی ہے، یہ اللہ پرواہی برتی جاتی ہے، ہمارے یہاں اس طرف دھیان نہیں دیا جاتا۔ لہذا اس میں بہت محتاط رہیں۔ ستر کا مطلب ہے کہ جب عورت ستر میں نماز پڑھے گی اور اس کا پورا جسم ستر ہے، دونوں پنجے ہاتھ کے جو ہتھیلیاں ہیں وہ کھلی رہیں گی، چہرہ کھلا رہے گا اور پیروں کے پنجے کھلے رہیں گے، لیکن پیچھے سے ایڑی کا حصہ کور رہے گا، وہ بھی کھلا نہیں رہنا چاہیے۔ یہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی یہ ان کا فتویٰ ہے کہ ایڑیوں والا حصہ عورت کا بند ہی رہے گا، کھلا نہیں رہے گا۔ تو اتنی لمبی ہماری شلوار ہو جس سے ہماری ایڑیاں بھی کور ہو جائیں۔ ام سلمہ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول سے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ عورت کو چاہیے کہ پھر وہ اپنی اوڑھنی یا جو چادر اس نے پہن رکھی ہے وہ تھوڑی اور لمبی کر لے، پیروں تک کر لے۔ تو یا تو آپ نماز کے لیے اسپیشل ایک کوئی ایسا گاؤن سلوا لیں جو آپ کے پیروں کو بھی کور کرتا ہو اور فل ہو، ساتر ہو، نہیں تو پھر آپ کے لباس ہی ایسے ہوں کہ بالکل فل آستین ہو، آپ کی کلائیوں تک آپ کی آستین ہو، دوپٹہ اچھا خاصا بڑا دوپٹہ ہو اور پیروں تک آپ کی شلوار اتنی لمبی ہو کہ وہ آپ کی ایڑیوں کو بھی کور کر رہی ہو۔ تو پھر کہا گیا کہ تم یہاں تو اجازت دی گئی کہ تم پہنو، کھاؤ، پیو، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، ولا تصرفو، اسراف نہ کرو۔ تو اسراف سے منع کیا گیا ہے، اور اسراف کیا ہے؟ کسی بھی چیز میں حد سے زیادہ بڑھ جانا، زیادتی، اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کو بلا وجہ جہاں ضرورت بھی نہیں ہے وہاں پر خرچ کرنا۔ اور آپ دیکھیں کہ جو کھانے پینے کے بارے میں بتایا گیا، اطباء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مختصر سے جملے میں طب کا آدھا علم بیان فرما دیا ہے، کیونکہ اکثر جو امراض ہوتے ہیں خوراک کی زیادتی کی وجہ سے ہوتے ہیں یا اس میں بے احتیاطی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور اسراف کا مطلب بسیار خوری بھی ہو سکتا ہے، وقت بے وقت کھانا اور بد پرہیزی بھی۔ تو اس کے جو نقصانات ہیں وہ تو ہیں ہی طبعی نقصانات، لیکن اخلاقی نقصانات بھی اس کے بہت زیادہ ہیں۔ زیادہ کھانے پینے کی وجہ سے انسان پھر سست ہو جاتا ہے، دوسروں کا خیال نہیں رکھ پاتا کیونکہ پھر وہ اپنی ہی فکر کیے رکھتا ہے ہمیشہ بس۔ اور زیادہ کھانے کی وجہ سے نیند کا غلبہ اس پر زیادہ رہتا ہے، نہ وہ دن میں ایکٹیو رہ سکتا ہے اور نہ ہی رات میں اللہ کی عبادت کے لیے وہ اٹھ سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم لباس کے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اصول اور قوانین بنائے ہیں ان کو ہم اچھی طرح سے سمجھ سکیں اور ان کے تقاضوں کو پورا کر سکیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ یا بنی آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن اللہ لا یأمر بالفحشاء اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوه مخلصین له الدین كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.